والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عقیدوں کے بارے میں بات مناسب حد تک ہو گئی ہے بعض چیزیں عوام میں مشہور ہو جاتی ہیں وہ کسی نہ کسی غلط عقیدے کے ساتھ لگ جاتی ہیں اس کے بارے میں بتانا بھی ضروری ہو جاتا ہے یعنی عقیدے ہمیں معلوم ہو گئے اب ان سے ساری چیزیں نکلیں گی لیکن عوام تو ان تمام چیزوں کو نہیں جانتے تو بعض دفعہ ایسی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں اوپر سے چلی آ رہی ہوتی ہے آبا اجداد سے تو لوگ ان کو بس مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بارے میں اگر کوئی بات کرتے ہیں ان سے ناراض بھی ہوتے ہیں اور یہ چیز بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت دی تھی اسلام کی تو اس وقت بھی جو مشرکین تھے ان کو یہی مطلب عذر تھا اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آبا اجداد کو اس پہ نہیں دیکھا وجدنا علی آبانا ہم نے اپنے آبا اجداد کو اس پر نہیں دیکھا اس میں قرآن پاک میں صراحتاً اس کے ساتھ پر ذکر میں آتا ہے کہ کیا ان کے آبا اجداد اگر غلطی پر بھی ہوں تب بھی ان کو ان کے پیچھے جائیں گے کیا وہ سری گمراہی میں ہو تب بھی ان کے پیچھے جائیں گے مطلب یہ ہے کہ آبا اجداد کی محبت بھی اچھی بات ہے اور ان کی اچھی چیزوں کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے لیکن اگر کسی وجہ سے آخر انسان ہے غلطی کر جائیں اور یہ ساری ان کے وہاں کوئی غلط باتیں چل پڑیں تو پھر ان کو اسی طریقے سے مضبوطی سے پکڑنا اور اس کو مذہب کی طرح سمجھنا یہ بہت غلط بات ہے اس سے بہت نقصان ہوتا ہے تو اب کچھ باتیں اس قسم کی آ رہی ہیں جو عوام میں چلی آ رہی ہوتی ہیں اس کی اصلاح کے لیے کچھ بات عرض کی جائے گی کفر اور شرک کی باتوں کا بیان یعنی وہ باتیں جس سے کفر اور شرک مطلب ہو سکتا ہے کفر کو پسند کرنا کفر کی کسی بھی چیز کو پسند کرنا کفر ہے کفر کے کسی بھی چیز کو پسند کرنا کفر ہے ایک ہوتا ہے برداشت کرنا اور ہے اور پسند کرنا اور ہے پسند کرنے کا تعلق دل کے ساتھ ہے تو اگر کسی کے دل میں کفر کے کسی بات کے لیے خواہش ہو کہ یہ مجھ میں بھی ہوتی یا مجھے بھی حاصل ہو چکی تھی تو کفر ہے کفر کی باتوں کو اچھا جاننا جو کفر سے متعلق باتیں ہیں ان کو اچھا سمجھنا کسی دوسرے سے کفر کی کوئی بات کرانا خود کفر نہیں کیا لیکن دوسرے سے مثال کے طور پر دوسرے کو کہہ دیا کہ تم کہہ دو نعوذ باللہ میں ظالم کے خدا دوئیں اگر اس مطلب اس کو جیسے ہی کہہ دیا وہ کافر ہو جائے گا وہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک لڑکی تھی اس کے اوپر والدین جو ہے نا وہ بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے ان کی شادی ان کی مرضی کے خلاف کر رہے تھے تو اس نے مطلب مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے ان کے پاس بھیجا خط کہ میرے والدین کو روک دیا جائے ورنہ میں عیسائی ہو جاؤں گی یہ اس نے لکھ دیا تو اس نے اپنے جواب میں لکھا کہ کم وقت تو اس کے کہنے کے ساتھ ہی کافر ہو گئی کیونکہ اس نے اپنے ارادے کا اظہار کر دیا اگرچہ مشروط کیوں مشروط یہ لیکن اس نے اپنے ارادے کا اظہار کر لیا اس کے ساتھ ہی کافر ہو گئی اب تو اس کو توبہ کرنا چاہیے البتہ یہ بات ہے کہ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے اوپر جو والدین ظلم کر رہے ہیں اس میں اسلام کہاں سے فریق ہے کیا اسلام نے تمہارے والدین کو کہا ہے کہ تم ان کے اوپر ظلم کرو اسلام تو ان چیزوں سے روکتا ہے اسلام نے کب کہا ہے کہ کسی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کرا دو یہ تو کبھی اسلام نے نہیں کہا اسلام تو یہ پوچھتا ہے کس لیے ہوتا ہے یہ تو ہم نے تو صرف ایک رسم کے طور پہ رکھا ہوتا ہے نا حالانکہ یہ بالکل ایک حقیقی چیز ہے اگر کوئی مرد ہے یا عورت ہے وہ کسی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تو زبردستی ان سے شادی نہیں کروایا جا سکتا یہ بات بالکل صحیح ہے اسلام کے قانون تو یہ ہے لیکن اگر کوئی والد ہے وہ خود اسلام پہ نہیں چلتا اور اسلامی طریقوں کو نہیں نبھاتا اور اپنے مرضی کرتا ہے اپنے رواج کی بات کو پکڑتا ہے تو اس صورت میں اسلام تو فریقی نہیں ہے تو اسلام کو اس کی سزا دینے کا کیا تک ہے تو بہرحال حضرت نے پھر اس پر مضمون لکھا کہ میں اسے یہ پوچھتا ہوں اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ اس کہنے کے ساتھ ہی کافر ہو گئی کسی وجہ سے اپنے ایمان پر پشیمان ہونا کسی وجہ سے اپنے ایمان پر پشیمان ہونا نعوذ باللہ من ذالک کوئی کہہ دینا کہ کاش میں مسلمان نہ ہوتا اس وقت تو اس کے ساتھ بھی کفر ہو جاتا ہے اولاد وغیرہ یا کسی کے مر جانے پر رنج میں اس قسم کی باتیں کہنا خدا کو بس اسی کا مارنا تھا، دنیا بھر میں مارنے کے لیے بس یہی تھا، یہ عورتوں کے ساتھ یہ چیز بہت زیادہ ہوتا ہے، چونکہ پشتی زیور بنیادی طور پر عورتوں کے لیے لکھی گئی ہے، لہذا حضرت نے بھی اس میں وہ باتیں زیادہ بیان کی ہے جو عورتوں سے زیادہ متعلق ہیں، لیکن مرد بھی اگر اس قسم کی بات کر لیں تو ظاہر مطلب ان کے اوپر بھی وہ بال آ جائے گا، اور کم از کم ہم سننے کے بعد اپنے عورتوں کو روک تو سکتے ہیں نا، اپنے عورتوں کو روک تو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے لیے بھی اس کا جاننا ضروری ہے. یہ اصل میں جو عید جو مصیبت کا جو لمحہ ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی صبر کر لیتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو اس صبر کا زبردست پھل عطا فرما دیتے ہیں، اس وقت وہ صبر کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ تو صبر آ ہی جاتا ہے، پھر اس کی ویلیو وہ نہیں رہتی. ایک دفعہ ایک صحابیہ تھی، وہ اپنے خاوند کے وفات پر اس کے قبر پہ کڑی تھی اور رو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ صبر کرو. اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، تو اس کے منہ سے یہ نکلا کہ آپ کو کیا پتہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو آگے تشریف لے گئے. ان کو بعد میں کسی نے بتایا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس وقت اس کی آنکھیں کھل گئی اور بہت زیادہ گھبرائی، سٹ پٹائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس گئی سفارش کرنے کے لیے کہ آپ میری سفارش کر لے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چل گیا تو فرمایا کہ صبر کا زیادہ اجر تو اسی وقت ہوتا ہے جب سب مصیبت تازہ ہو، پھر بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، مطلب بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے، اس وقت جب عین مصیبت کا وقت ہو اس وقت کوئی صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت راضی ہوتے ہیں. ہمارے جرمنی میں ایک وہ جو ہے نا وہ ہماری ایک چھوٹی سی بچی تھی 7 مہینے کی، وہ ہمارے سامنے فوت ہو گئی، اور اس کی وجہ مطلب یہ تھی ہم ڈاکٹر تک بھی نہیں پہنچا سکے، بس اچانک وہ جو بچوں کی بیماری ہوتی ہے وہ اچانک اس کو شروع ہو گئی، اور میں پلان کر رہا تھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں تو وہ دم توڑ گئی. تو اس وقت میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب چاہے تم اس کو کما لو چاہے اس کو ضائع کر لو. یہ میں نے ویسے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ منہ سے نکلا. تو اس خدا کی بندی کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پہ بہت اجر دے چکے ہوں گے کہ اس نے فوراً زبان سے نکالا کہ میں اللہ تعالیٰ کے کیے پہ راضی ہوں. لیکن تکلیف اس کو اتنی زیادہ ہوئی کہ اس کا پورا جسم بالکل بیت کی طرح کام گیا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ پورا جسم اس کا یہ کہتے ہوئے بیت کی طرح کام کیا، لیکن یہ بات ہے کہ اس نے زبان سے یہ الفاظ ضرور نکالے. تو میں اب بھی یاد کرتا ہوں کہ اگر اس سے آگے پیچھے کوئی بات ہو جائے میں کہتا ہوں اس نے بہت بڑی کوالٹی کا ثبوت دیا ہے، تو ظاہر ہے انشاءاللہ اس کا یہی کام آ جائے گا. تو یہ بات ہے کہ اس وقت جو ہے نا جو صبر کوئی کرتا ہے وہ بہت زیادہ، بالخصوص عورتوں کا، کیونکہ عورتوں کو اس کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کو اس صبر کا اجر بہت زیادہ دیا جاتا ہے. یہ چیزیں اپنے عورتوں کو سمجھانی چاہیے اور گائے بگائے ان کو بتانا چاہیے کہ صبر پر کیا ملتا ہے، صبر سے کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا کیا ہے. یہ جو تذکرے ہوتے ہیں یہ گھروں میں ہونے چاہیے، جنت کے تذکرے، دوزخ کے تذکرے، اللہ والوں کے تذکرے اور اچھی باتوں کے تذکرے، یہ گھروں میں گائے بگائے ہونا چاہیے تاکہ جو ہے نا لوگوں کے اندر مطلب عین موقع پر یعنی صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق ان کو ہو جائے. یہ خواتین کے معاملے میں بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں ان کو، یعنی اکثر خواتین کے اندر جو ہے نا کوئی یعنی طریقہ نہیں ہے مطلب ان کو سمجھانے کا، پڑھانے کا. اکثر جو دین کے کام ہوتے ہیں تحریکی وہ مردوں میں ہوتے ہیں، لہذا عورتیں تو مردوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور ان کے مرد بھی ان کو ٹائم نہ دیں تو پھر وہ کہاں سے سیکھیں گی. پھر اپنی طرف سے اگر ان نے ادھر ادھر غلط لوگوں سے سیکھنا شروع کر لیا تو اس کی ذمہ داری پر ہمارے اوپر ہوگی، لہذا خود ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. جو باتیں کسی جگہ پر انسان سیکھے اور عورتوں کے کام کی بھی ہو ان کو اپنے عورتوں کو بتانا چاہیے، اس کا تذکرہ ضرور کرنا چاہیے. خدا اور رسول کے کسی حکم کو برا سمجھنا اور اس میں عیب نکالنا، یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا یہ اصل میں بہت زیادہ مطلب جس کو کہتے ہیں حکمتوں والے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم کوئی چیز ڈیزائن کرتے ہیں تو اپنے معلومات کے مطابق ڈیزائن کرتے ہیں، اپنے جو ضروریات ہوتی ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں. اس میں ظاہر ہماری معلومات میں تو کمی ہوتی ہے، ہم تو انسان ہیں، مطلب آگے کون سی بات پیش آنے والی ہمیں اس کا کیا پتا، لہٰذا اس کے مطابق ضروری نہیں کہ ہم وہ ساری چیزیں سوچ سکیں، تو ہمارے ڈیزائن کبھی کبھی فیل بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ انسان ہیں اور ہم اپنے جو معلومات جس کی بنیاد بنا کر ہم کوئی چیز سوچتے ہیں اس میں کمی بیشی رہ جاتی ہے، لیکن اللہ جل شانہ کا تو اولین اور آخرین کا علم اس کو حاصل ہے، اولین و آخرین کا علم اس کو ہے، لہذا پہلے جو کچھ تھا وہ بھی اس کو معلوم ہے، بعد میں جو کچھ ہوگا وہ بھی اس کو معلوم ہے، موجودہ وقت میں جو کچھ ضروریات ہمارے ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہے، لہذا اس نے جو فیصلے ہمارے لیے کیے ہیں، جو احکامات بھیجے ہیں وہ بہترین احکامات ہیں، بہترین احکامات ہیں، اس لحاظ سے اس کے اندر کوئی سوچنا نہیں چاہیے، ہمارے نماز میں، ہمارے روزے میں، ہمارے زکوٰۃ میں، ہمارے حج میں، ہمارے معاملات میں، تمام چیزوں کے اندر زبردست حکمتیں، زبردست حکمتیں، مثلا اب معاملات ہی کو لے لیجئے، اب معاملات میں حکم یہ ہے کہ جب تک آپ سودا طے نہ کریں اس وقت تک جو ہے نا مطلب معاملہ کرنا ناجائز ہے، مثلا ٹیکسی پہ آپ بیٹھ رہے ہوں تو پہلے کرایہ طے کریں، کرایہ اگر آپ نے طے نہیں کیا اور بیٹھ گئے اس کے ساتھ تو یہ ناجائز ہے، اب اس کا نقصان کیا ہے، اب ظاہر ہے مجھے نقصان کا پتہ ہو یا نہ ہو لیکن میں اس کا بتا دیتا ہوں، جیسے کہ ظاہر ہے اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا علم ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میں طے نہ کروں تو ہوگا کیا، ہوگا یہ کہ اب مثال کے طور پر میں ٹیکسی والے سے کہہ دوں کہ آپ فلاں جگہ جائیں گے، اس نے کہا جی میں جاؤں گا، بیٹھو جی، وہ تو اکثر کہہ دیتے نا بیٹھو جی، کتنے پیسے جو مناسب ہو، اکثر یہ کہتے جو مناسب ہو، یہ جو مناسب ہو کافی بات نہیں ہے، یہ بالکل دو دو چار کی طرح واضح ہونے چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے، بالکل واضح ہونا چاہیے، اس میں ذرا بھر کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اب اگر وہ کہتے جو مناسب ہو اس وقت یہ فکر بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جس وقت آپ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت مثال کے طور پر آپ کہہ دیں گے 20 روپے جی لے لو، آپ کے خیال میں 20 روپے ہوتے ہوں گے، وہ جی کہتے ہیں جس میں تو 40 ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ابھی نے تو کہا تھا کہ جو مناسب ہو، تو وہ کہتا ہے کہ ہم میں تو آپ کو شریف آدمی سمجھتا تھا، بس اسی سے جو ہے نا وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، آگے جا کر جو ہزار ان لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، میں آپ کو بتا دوں، ان کا روزمرہ کا معاملہ ہوتا ہے، لہذا اس کو اپنی عزت کا ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا، وہ آپ کے گربان میں بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں، چیخ بھی سکتے ہیں اور چیخ پکار بھی کر سکتے ہیں اور 100 آدمیوں کے سامنے تمہیں جو وہ پریشان بھی کر سکتے ہیں، تو کیا یہ اچھا نہیں کہ ایک وقت پر بیٹھتے وقت آپ ساری چیزیں طے کر لیں، ساری چیزیں طے کر لیں، یہاں پر فیض آباد سے ہم جا رہے تھے، یہاں پر ایک مسجد ہے ادھر جا رہے تھے، تو میں نے اس سے کہا، تو اس نے کہا بیٹھو جی، میں نے کہا نہیں بھائی بات بتاؤ کتنے پیسے دو، اس نے کہا 30 روپے، میں نے کہا بھائی 20 روپے ہوتے ہیں، 20 روپے دوں گا، تو اس نے کہا کہ نہیں جی 20 روپے نہیں ہوتا، میں نے کہا پھر میٹر پہ چلو، اس نے کہا میٹر پہ میں 6 روپے لوں گا، اس وقت 5 روپے تھے، 5 روپے کا میٹر ہوتا تھا، تو اس نے کہا میں 6 روپے 6 روپے، میں نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، چلو کوئی بات نہیں، میں نے کہا منظور ہے 6 روپے اب لے لو، اب 6 روپے میٹر کا فیصلہ کرتے بھی وہاں جب ہم پہنچ گئے تو 7.5 روپے ہو گئے، 7.5 روپے بن گئے، اس نے مجھے کہا اب 20 روپے، میں نے کہا اب 20 نہیں ملیں گے، اب طے ہو چکا ہے 7.5 روپے ہو گئے، 7.5 روپے لے لو، وہ کہتے نہیں جی آپ زیادتی کر رہے ہیں، میں نے کہا پھر آپ انصاف کر رہے ہیں، بہرحال میں تو آپ 7.5 روپے دوں گا، شریف آدمی کے سامنے آپ سے معاہدہ ہو گئے، لہٰذا میں تو آپ کو معاہدے کے پیسے دوں گا، اس نے کہا پھر آپ چھوڑ دیجئے، مجھے پتہ ہی چھوڑتے کب ہیں، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی، میں نے کہا میں فلاں مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوں اور اگر آپ کو لینا ہوا نا تو وہاں پر آ جائیے، تو اس نے یو ٹرن لے لیا اور ادھر ہی جا کے کھڑا ہو گیا، میں نے مجھے پتہ چل گیا کہ اس کا ارادہ کیا ہے، 10 منٹ کے بعد کہا اچھا سر جی پھر وہی دے دو، میں نے کہا پہلے لے لیے ہوتے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے دیکھ کر فائدہ ہوتا ہے، مطلب پھر بعد میں پریشانی ہوتی ہے، کسی نبی یا فرشتے کی حقارت کرنا، انا للہ وانا الیہ راجعون، کسی فرشتے کے بارے میں اسرائیل علیہ السلام کو بھی کچھ نہیں کہنا، اسرائیل علیہ السلام اگرچہ ملک الموت ہے اور سانس لینے مطلب وہ نکالنے پر مامور ہے، لیکن اس کو حکم ہے، وہ آگے پیچھے کچھ بھی نہیں کر سکتا، جیسے یہاں پولیس والے آتے ہیں نا، پولیس والے صحیح پولیس والے ہو، مطلب میں نہیں کہتا ہوں کہ آج کل کے جیسے ہوتے ہیں، مطلب صحیح ایک صحیح ریاست کے جو صحیح پولیس والے ہوتے ہیں اس کی بات میں کرتا ہوں، وہ آ جائیں وہ آپ سے کوئی بات کر لیتے کہ یہ کر یا آپ یہ کر لیں، کیا آپ اس کو انکار کر سکتے ہیں؟ اس سے انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت سے انکار کر رہے ہیں، اور آپ کے اوپر مقابلہ پولیس کا دفع بھی لگ سکتا ہے, مختلف چیزیں لگ سکتی ہیں, یہ سارے مسائل ہو جائیں گے. تو یا اسرائیل علیہ السلام اگرچہ ملک الموت ہے اور وہ مطلب جان لینے کے لیے آتا ہے لیکن کسی کے کہنے سے آتا ہے, اور جن کے کہنے سے آتا ہے ان کے سامنے کسی کا مطلب وہ نہیں چلتا, حکم نہیں چلتا. لہٰذا جو ہے نا کسی بھی فرشتے کا بھی نہیں کہنا چاہیے اور کسی پیغمبر کا بھی. دیکھیں یونس علیہ السلام ہے نا, یونس علیہ السلام اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بھائی یونس پر فضیلت نہ دو, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت مسلم ہے. سارے سب لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ افضل ہے, لیکن یہ اصل میں ایک چیز کی اصلاح کرنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی نبی کی تنقید نہ کرو. ایک ہوتا ہے فضیلت مثال کے طور پر مقابلہ کرنا کہ یہ جو ہے نا ہمارا پیغمبر اچھا اور یہ اچھا نہیں ہے, یہ اچھا نہیں ہے غلط ہے, یہ اگر کسی نے کہہ دیا تو جرم ہو جائے گا اور ظاہر مطلب بات بہت خطرناک حد تک جا سکتی ہے. بعض لوگ یونس علیہ السلام چونکہ دیکھے نا, ایک اللہ جل شان نے ایک چیز ظاہر کر دی تھی, اس کے ظاہر کرنے کے لیے ایک اجتہادی مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے حضرت جو ہے نا وہ ذرا مطلب جس کو کہتے ہیں نا وہ نشانی آنے سے پہلے حکم آنے سے پہلے تشریف لے گئے. اس کی یونس علیہ السلام کو ظاہر بہت سخت تنبیہ بھی ہوئی اور سب کچھ گزر گیا, لیکن تھے تو پیغمبر, ان کی پیغمبری ختم تو نہیں ہوئی. تو پیغمبر جو ہے یہ صحابہ سے افضل ہے, تمام صحابہ سے افضل البشر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی یونس علیہ السلام افضل ہے. اور جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے, اور یہ ہے کہ صحابی جو ہے تمام اولیاء سے افضل ہے. لہذا جتنے بھی مخلوقات ہیں اس ان سے جو ہے نا سارے کے سارے انبیاء افضل ہیں. لہذا کسی نبی کے شان میں کوئی تنقید نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ لوگ قلم کے جوش میں آ کر لکھ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہر چیز کا حساب ہوگا, زبان کا بھی حساب ہوگا, قلم کا بھی حساب ہوگا, اشارے کا بھی حساب ہوگا. کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ضرور خبر رہتی ہے, یہ بھی چلی آ رہی ہے چیز, چلی آ رہی چیز. بعض لوگوں کو اصل میں کتابوں میں اس قسم کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں لیکن کتابوں میں آدھی لکھی ہوتی, پوری نہیں لکھی ہوتی. اصل میں عوام کے پیش نظر تمام باتوں کو کھول کے لکھنا چاہیے. بعض دفعہ لوگ مختصر لکھ لیتے ہیں پھر اس سے عوام سے ہی نتیجہ نہیں نکال سکتے. میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں, دوسروں کی باتیں چھوڑ دیں. پشاور میں ہمارے سلسلے کی کوئی خاتون ہے, ان کو میں نے ذکر دیا تھا, ملے براک میں بتایا تھا. تو ایک دفعہ اس نے مجھے بتایا کہ میرے ذہن میں کوئی دل میں کوئی وسوسہ آیا تھا, وہ وسوسے سے نکل نہیں رہا تھا. میں بڑے کوشش کر رہی تھی لیکن وہ وسوسے سے نکل نہیں رہا تھا. تو میں مراقبہ کر رہی تھی, مراقبہ میں نے دیکھا کہ اچانک سامنے والا جو دیوار ہے وہ شک ہو گیا, اس میں دروازہ بن گیا اور دروازے سے باہر آپ آ گئے اور آپ نے مجھے کہا نکالو یہ چیز اپنے دل سے. اس کے ساتھ وہ نکل گئی. تو کیا چیز تھی؟ میں نے کہا بی میں نہیں تھا, مجھے نہیں معلوم, یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کیا تھا. البتہ یہ بات ہے کہ اس کا یہ ہم کر سکتے ہیں کہ کوئی فرشتہ اللہ پاک نے بھیج دیا ہوگا آپ کی اصلاح کے لیے, اور وہ میرے شکل میں اس لیے آیا ہوگا کہ تاکہ آپ گھبرا نہ جائیں, کیونکہ ظاہر کر مانوس شکل جو کوئی دیکھے گا تو ظاہر گھبرا جاتے ہو. پھر خصوص عورتیں جیسے مریم علیہ السلام گھبرا گئی تھی نا, جب علیہ السلام کو دیکھ کے گھبرا گئی تھی, اسی طریقے سے عورتیں تو بالخصوص گھبرا جاتی ہیں. تو میں نے کہا یہ میں نہیں تھا, یہ جو ہے نا کوئی فرشتہ ہوگا اور وہ جو ہے نا وہ آ چکا ہوگا میرے شکل میں. اب اگر یہ تشریح میں نہ کرتا تو کیا یہ بات اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نہ بیٹھ جاتی کہ میں ہر جگہ پہنچ جاتا ہوں؟ یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی نا. اگر یہ بات نامکمل لکھی جائے, اسی کو آپ کتاب میں لکھ لیں, اسی کو آپ کتاب میں لکھ لیں, تو کیا یہ چیز دوبارہ اسے نہیں آئے گی؟ اکثر یہی ہوتا ہے, کسی بزرگ کو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ ظاہر کرا دیا اس کی شکل میں کوئی, اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے لوگ جو ہے نا یہ مطلب لے لیتے ہیں کہ شاید وہی خود آ گیا ہے. ضروری نہیں کہ خود آ جائے, اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ خود پہنچا دے, اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے, لیکن ہر وقت نہیں ہوتا, ہر وقت نہیں ہوتا. یہ کبھی کبھی اللہ پاک اگر کرا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کرامت کے طور پہ کروا دیتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ ہر وقت اس طرح ہو. تو بعض لوگ اس طرح کر لیتے ہیں کہ بس شیخ کو پیر کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, بالکل کچھ پتہ نہیں ہوتا. بعض چیزیں تو ایسی ہوتی کہ آپ کو خود بتانے پڑے گی تب اس کو پتہ لگے گا. بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں نا, یہ اکثر بعض لوگ ڈاکٹروں کا بھی امتحان لیتے ہیں, ڈاکٹروں کا امکان لیتے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ خود بتا دیں کہ مجھے کیا بیماری ہے. بعض چیزوں کے لیے تو بعض ٹیسٹ ہوتے ہیں, کچھ آپ بتائیں گے, کچھ ڈاکٹر اپنا ذہن استعمال کرے گا, کچھ ٹیسٹ کام دے گا, اس کے ساتھ کچھ چیزیں ڈائگنوز ہو جائے تو یہ بھی بڑی غنیمت ہے. ضروری نہیں کہ پھر بھی ڈائگنوز ہو جائے, این ممکن ہے پیچیدہ بیماری ہو پھر بھی پتا نہ چلے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال کوشش آپ بھی کریں گے, آپ بھی صحیح صحیح بتائیں گے, اور ڈاکٹر بھی کوشش کرے گا, ذہن لڑائے گا, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جو چیزیں وہ بھی کرے گا, تو پھر اس کو کچھ پتہ چلے گا. اسی طرح شیخ کو بھی سمجھ لو, کچھ شیخ ذہن لڑائے گا, کچھ جو ہے نا آپ بتائیں گے, کچھ نشانیوں سے وہ سمجھ جائیں گے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مل جل کے اگر یہاں تک کسی اس بات کو پہنچا دے کہ آپ کا مرض اس کے اوپر کل جائے تو یہ بڑی بات ہے, اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس کے دل کے اوپر اللہ پاک نے آپ کے لیے صحیح بات کھولی ہے. ورنہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کو دیکھ دے کے ساتھ ہی اس کی ساری بات آپ کو سب. ہاں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کرامت کے طور پر ایسے بھی کروا سکتے ہیں, کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو دیکھ کر ہی ساری بات اس کو پتہ چل جائے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. مطلب اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوتی ہے. اس لحاظ سے جو ہے نا وہ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کبھی کبھی ہم جاتے تھے, تو ظاہر مطلب ہے کہ اس وقت مولانا صاحب بالکل وہی بات کہہ دیتے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی تھی. تو یہ نہیں کہ مطلب مولانا صاحب کو پتہ لگ گیا تھا, نہیں, مولانا صاحب کی زبان پر وہی جاری ہو گیا تھا, اور جاری کرنے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ تھے. ایک دفعہ ہمارے ایک دوست تھے عبدالعلام شاہین, وہ بینک میں آج کل مطلب جا رہے کافی بڑے افسر تھے, آج کل تو اس کو چھوڑ دیا. بہرحال یہ کہ ذہین بہت زیادہ تھے, یعنی جینیس لیول تک ذہین تھے. ایک دن حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں اس سے کوئی گستاخانہ کلمہ نکلا زبان سے, میں بڑا گھبرا گیا. میں نے کہا یہ کیا ہوا, اس کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا کیا آپ اس پہ ناراض ہو گئے؟ تو میں نے کہا کیا میں اس پہ خوش ہو جاتا؟ تو اس نے کہا میرے دل میں پھر جو کچھ ہے وہ تو بہت پریشان ہو جائیں گے. پھر تو میں واقعی پریشان ہو گیا. میں نے کہا اگر اس سے بھی زیادہ باتیں تو وہ کون سی ہوں گی؟ تو میں بڑا گھبرا گیا. میں نے اس کو کوریدا کہ آخر مسئلہ کیا ہے. پتہ چلا کہ وہاں پر کراچی میں حزب اللہ نامی ایک گرو جماعت ہے جو تمام بزرگوں کی مخالف ہے اور سب کو مشرک کہتے ہیں, حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو بھی مشرک کہتے ہیں, حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مشرک کہتے ہیں, اور بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے نا وہ مشرک کہتے ہیں. ہمارے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ تو ان کا سامنا کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو ہے ہی نعوذ باللہ من ذالک, کیا مشرک کیا ہے جو بھی ہیں, لیکن باقی بڑے بڑے لوگ کے بارے میں بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو وہ ان کے ہاتھوں لگ گیا تھا. میں نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون, تو بڑا خطرناک کام ہو گیا. اب اس کو کیسے, جتنے میرے کوش میں ہو سکتے میں نے کوش کی, لیکن وہ مجھ سے تو نہیں سنبھلا, میرا کیس نہیں تھا. پھر میں نے کہا کہ اچھا اب اس کو بزرگوں کے پاس لے جانا چاہیے. اسے میں نے کہا کہ دیکھو تم محقق ہو نا؟ اس نے کہا جی ہاں. میں نے کہا محقق کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سفر بھی کر سکتا ہے, یعنی تحقیق کے لیے. کہتے بالکل کر سکتا ہوں. میں نے کہا چھوٹی سی سفر ہے, چھوٹا سا سفر ہے پشاور تک, کہتے میں کر لوں گا. تو یہ ہو گیا. ایک دن میں ان کو لے گیا مولانا صاحب کے پاس. مولانا صاحب کا معمول عصر کے بعد بیان کرنے کا تھا, مغرب تک. میرا خیال تھا کہ ہم کچھ پہلے پہنچ جائے کہ میں اس کا کیس سمجھا دوں گا, لیکن مجھے موقع نہیں ملا, ہم لیٹ پہنچے, بیان شروع ہو چکا تھا. اور اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ مغرب سے پہلے پہلے روانہ ہونا ہے. اب یہ دو باتیں میرے ظاہر پروگرام کے خلاف ہو گئی. تو ہم وہاں پر پہنچ گئے, مولانا صاحب بات کر رہے تھے, اور اس کے بعد ہم نے رخصت لی اور چلے آئے. راستے میں مجھے کہتا ہے کہ مولانا صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں, آپ نے تو اس کا تعارف ہی نہیں کیا تھا. میں سمجھا کہ مجھے چڑھا رہے ہیں. جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو کچھ نہ سمجھتا ہوں, ان کے سامنے مولانا اشرف رحمۃ اللہ کون ہے. تو خیر بہرحال میں نے کہا خیر مجھے چڑھا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اس میں مذاق نہیں چلتی. کہتے نہیں مذاق نہیں کر رہا, اصل میں وہ بات بہت بڑے آدمی واقعی. میں نے کہا آپ نے کیا دیکھا یہاں پر؟ کہتے ہیں اس بیان فرما رہے تھے مولانا صاحب, میرے ذہن میں اس پہ اشکال آ گیا. اس اشکال کا جواب مولانا صاحب نے دے دیا. کہتے یہ ممکن ہے چانس. کہتے اس جواب پر میرا اشکال آ گیا. اس کا بھی مولانا صاحب نے جواب دیا. یہ جو ہے نا مشکل ہے, یہ مشکل ہے. پھر اس نے کہا کہ اس جواب پر پھر دوبارہ میرا اشکال آ گیا. اس کا بھی مولانا صاحب نے جواب دیا. اب بے ترتیب ان تین چیزوں کے جوابات اس طریقے سے دینا یہ میرے لیے ناممکن ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھا کہ لوہا گرم ہے, اس پہ چوٹ ڈالنی چاہیے. میں نے کہا میں تو آپ کو بڑا ذہین سمجھتا تھا, آپ تو بڑے بودے نکلے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا کیا آپ کا اس پر ایمان ہے کہ آپ کے ذہن میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے کہ کس ظالم کا ایمان نہیں ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے ماشاءاللہ. میں نے کہا کیا آپ کا اس پر ایمان ہے کہ جس زبان پر بھی اللہ پاک جو بھی جاری فرمانا چاہے تو جاری کر سکتا ہے؟ کہتے بالکل ہمارا ایمان ہے. تو میں نے کہا آپ کے ذہن کو اللہ نے پڑھ لیا, مولانا صاحب کی زبان پر اس کا جواب بھیج دیا, اس میں مشکل کیا ہے؟ کہتے ہاں اس میں تو کوئی مشکل نہیں. تو میں نے کہا اسی کو تو کرامت کہتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کرامت ولی کا کام ہوتا ہے؟ کرامت ولی کا کام نہیں ہوتا, کرامت اللہ کا کام ہوتا ہے. ولی کے ہاتھ پر صرف اس کا اظہار ہوتا ہے اکرام کے لیے. تو میں نے کہا یہ مولانا صاحب کی کرامت تھی, لیکن مولانا صاحب کی قدرت نہیں تھی. مولانا صاحب یہ نہیں کر سکتے تھے, مولانا صاحب سے کروایا گیا, اللہ تعالیٰ نے کروایا. اور اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے بھی یہ چیزیں کروائی گئی ہیں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے بھی کروائی گئی ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں کروائی گئی ہیں, اس میں ان لوگوں کو اپنا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا. یہ بات جب میں نے کیا تو اس کے عقل آ گئے الحمدللہ ٹھکانے. اس کے بعد پھر وہ صحیح لکیرہ بن گیا ماشاءاللہ, پھر تو ماشاءاللہ بہت راجپ لکیرہ بن گیا. تو بہرحال اس قسم کی باتیں لوگ کر لیتے ہیں, اس سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے. نجومی پنڈت یا جس پر جن چڑھا ہو اس سے غیب کی خبریں پوچھنا یا فال کلوانا پھر اس کو سچ جاننا, فال کلوانا اور پھر اس کو سچ جاننا, کسی بزرگ کے کلام سے فال دے کر اس کو یقینی سمجھنا, کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی, کسی کو نقصان اور نفع کا مختار سمجھنا, کسی سے مرادیں مانگنا, روزی اولاد مانگنا, کسی کے نام کا روزہ رکھنا, کسی کو سجدہ کرنا, کسی کا نام کا جانور چوڑنا ہے چڑھوانا ہے چڑھانا, کسی کے نام کی منت ماننا, کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا, خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسری بات یا رسم کو مقدم رکھنا, کسی کے سامنے جھکنا ہے تصویر کی طرح کڑا ہونا, توپ پر بکرا چڑھانا, کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا, جن بھوت پریت وغیرہ چھوڑ دینے کے لیے ان کی بھینٹ دینا, بکرا وغیرہ ذبح کرنا, بچے کی جینے کے لیے اس کے نار کا پوجنا, پتہ اس کے تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا چیز ہے, بہرحال ہندوستان میں کوئی چیز ہوگی, کسی کی دعائی دینا, کسی جگہ کا کعبہ کے برابر ادب و تعظیم کرنا, کسی کے نام پر بچہ کے کان ناک چیرنا, بالی اور بلاک پہنانا, کسی کے نام کا بازو پر پیسہ باندھنا, یہ امام زامن بھی باندھتے نا, یا گلے میں ناڑا ڈالنا, سیرا باندھنا, چوٹی رکھنا, بدھی باندھنا, فقیر بنانا, علی بخش, علی حسین بخش, عبد النبی وغیرہ نام رکھنا, کسی جانور پر کسی بزرگ کا نام لگا کر اس کا ادب کرنا, عالم کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا, اچھی بری تاریخ اور دن پوچھنا, شگون لینا, کسی مہینے یا تاریخ کو منحوس سمجھنا, کسی بزرگ کا نام پتیر وظیفہ کی جپنا, اسے کوئی کہہ دے یا علی یا علی یا علی یا علی, کر سکتے ہیں نا. اچھا یوں کہنا کہ خدا اور رسول اگر چاہے گا تو فلاں کام ہو جائے گا, یعنی خدا اور رسول مطلب ظاہر ہے, مطلب یعنی یہ تو اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں خدا جب چاہے گا, انشاءاللہ ہے نا, انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ چاہے. کسی کے نام یا سر کی قسم باندھنا, جاندار کی بڑی تصویر رکھنا, خصوصاً کسی بزرگ کی تصویر برکت کے لیے رکھنا اور اس کی تعظیم کرنا, یہ ساری باتیں جو ہے یہ بہت ہی سخت نقصان دہ باتیں ہیں, اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایمان سے بھی انسان ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے, لہذا ان باتوں کو نہیں کرنا چاہیے. اور آج کل ہمارے ہاں یہ باتیں کتنی عام ہیں, ان میں سے کوئی نہ کوئی بات کسی نہ کسی درجے میں چل جاتی ہے. یہ تصویروں کے سامنے جھکنا تو آج کل بہت ہی زیادہ مطلب ہو گیا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس طرح جو نجومیوں سے جو مانگ مان یعنی وہ کہتے ہیں فلاں تاریخ کو میں سفر کروں, آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ یہ تو اخبارات میں بالکل باقاعدگی کے ساتھ آنے لگا ہے. اور آج کل فیشن کے طور پر خصوص خواتین میں یہ فیشن ہے کہ وہ جب آپس میں بیٹھتی ہے تو کہتے ہیں آپ کا سٹار کون سا ہے. یعنی پہلا سوال ان کا پہلے موسم کا پوچھتے تھے نا, موسم کیا ہے, آج کل موسم کا نہیں پوچھتے, آج کل پوچھتے ہیں کہ آپ کا سٹار کیسا ہے, اور پھر اپنے سٹار کی تعریف میں پل باندھتے ہیں کہ میرا سٹار تو فلانا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے. کتنے 12 سٹار ہے, کتنے سٹار ہے, 12 ہے نا, 12 کے مختلف لوگوں کو بٹھاؤ, ہر ایک کو اپنا سٹار اچھا نظر آئے گا اور اس کی تعریفیں کریں گے. اس کا مطلب نقصان میں تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, دنیا میں نقصان تو کسی کو ہے ہی نہیں, تو پھر سٹاروں کا کیا کرنا ہے؟ سارے فائدے میں نا, پھر سٹاروں کو کیا کرنا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہاں مخواہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے, اپنے آپ کو خوش ہونے میں مبتلا کرنے کے لیے ان چیزوں کا وہ سہارا لیتے ہیں, ورنہ حقیقت میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حضرت علامہ اقبال نے بڑا اچھا کہا اس مقابلے میں, اس کے بارے میں کہا ہے, ستارہ کیا تجھے تقدیر کی خبر دے گا, ستارہ کیا تجھے تقدیر کی خبر دے گا, وہ خود ہی گردش افلاک میں خوار زبوں, وہ خود ہی گردش افلاک میں خوار زبون، یا کوئی منجم غازی منجم ہے، اس نے صدر پاکستان کو لکھا تھا کہ یہ جو ہمارا جو جنڈا ہے یہ منحوس ہے، اسٹار مطلب جو ہے نا وہ اس کے حساب سے اس نے کہا تھا کہ یہ منحوس ہے تو اس کو بدلنا چاہیے، اور پروپوز کیا کہ اس کو اس طرح کرنا چاہیے، سٹنگ مون، اس نے کہا یہ سٹنگ مون ہے، یہ رائزنگ مون نہیں ہے، اس طرح چاند مطلب نقشہ اس طرح ہوتا ہے نا، تو یہ جو ہے نا مطلب نہیں وہ اس طرح ہے، سوری ستارہ اس طرح ہوتا ہے، پھر درمیان میں ستارہ ہوتا ہے اور چاند اس طرح ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ اچھا ہوا کہ وزارت مذہبی امور نے میرے طرف ریفر کیا کہ آپ اس کا جواب دے دیں. میں نے اول تو یہ کیا کہ میں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ سٹنگ مون ہے، اگر آپ صبح کے وقت رائزنگ مون دیکھیں تو وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، صبح کے وقت اگر آپ رائزنگ مون دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح چڑھتا ہے نا، ہاں تو یہ تو رائزنگ مون بھی ایسا ہی ہے، تو آپ کو کس نے کہا کہ سٹنگ مون ہے. دوسری بات میں نے ان کو یہ بتائی اقبال والی، علامہ اقبال والی، ستارہ کیا تجھے تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود ہی گردش افلاک میں افار و زبوں. ہاں میں نے کہا کہ شریعت میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نے پھر ایک حدیث شریف کوٹ کی، اس حدیث شریف کے مطابق اس قسم کی باتوں پہ یقین کرنے والا اس کی 40 دن کی نمازیں جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے، مقبول نمازیں. یہ میں نے جو ہے نا مطلب تو جو سیکرٹری وزارت مذہب امور تھے وہ بہت خوش ہوئے کہ یہ سب سے اچھا جواب ہے، فوراً اسی کو ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے نا صدر پاکستان کو بھیج دیا. مطلب یہ کہ دیکھے اس قسم کے لوگ ڈکوسلے چھوڑتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے کاروبار اسی سے چمکتے ہیں، آخر یہ لوگ چیپ پاپولرٹی کے لیے کچھ کوشش کرتے ہیں نا. یہ بھی تھا کہ مطلب اگر یہ اس کی بات مانی جاتی اور یہ جو صدر صدور ہوتے ہیں نا یہ توہم پرست بھی ہوتے ہیں، مطلب ان میں توہم پرستی ہوتی ہے، نواز شریف اور بے نظیر جو بھی تھے یہ زائچے وائچے بنواتے تھے، ہاں یہ بابا تناکہ کے پاس بھی جاتے تھے، ان سے ڈنڈے بھی کھاتے تھے، دونوں نے ڈنڈے کھائے ہیں اور بڑے خوشی سے کھائے ہیں. ہاں بالکل وہ یہ بڑے خوشی سے ڈنڈے کھائے ہیں. مطلب یہ کہ اصل میں ان لوگوں میں توہم پرستی ہوتی ہے، کیونکہ بہت ہی نازک، یہ اکثر آپ کو پتا ہوگا کہ اگر جو ہے نا عید اگر آ جائے جمعے کے دن تو یہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ جمعے کے دن نہ آئے، بہت زیادہ پریشرائز کرتے ہیں. یوفان کے دور میں ایک دفعہ آیا تھا تو سارا چکر جو چلا تھا وہ اسی لیے چلا تھا، اور میرے خیال میں ہمارے دور سے کچھ پہلے بے نظیر کے دور میں بھی آیا تھا تو اس پہ بھی بہت پریشر ڈالا گیا تھا. سراج الدین دن پوری صاحب جو تھے نا وہ تھے اس وقت، مطلب اطلاع کمیٹی کے چیئرمین وہی تھے، تو اس وقت یوں سر تال ہوئی کہ ان لوگوں نے باقاعدہ اسٹینڈنگ انسٹرکشن دی تھی، اور خان بہادر اس وقت وزیر تھے، خان بہادر جی ہاں، تو وہ خان بہادر جو تھے مطلب وہ باقاعدہ کمیٹی میں آ گئے تھے، اس دن کمیٹی میں بیٹھ گئے تھے اور اسٹینڈنگ انسٹرکشن دی تھی کہ 4 سدے والوں کا اطلاع کا انتظار کرو. پہلے 4 سدہ کبھی یاد نہیں آیا، اس دن 4 سدہ یاد آیا تھا کہ 4 سدہ کے مطابق اگر کر لیں گے تو جمعرات کو آ جائے گی، وہ عید کو مطلب جمعہ کو نہیں آئے گی. وہ ایسا ہوا تھا کہ مولانا عبد القادر آزاد صاحب مرحوم، اس نے ہمیں یہ خود واقعہ سنایا، کہتے میں ممبر تھا بڑا سراج الدین پوری صاحب جو ہے نا وہ تھے اطلاع کمیٹی کے چیئرمین تھے، تو میں اس کے پاس چلا گیا اور میں نے اسے کہا کہ سائیں میں آپ کے گھر کا کتا ہوں، مطلب بڑے عاجزی کا اظہار اس نے کہا، یعنی آپ کا خاندان بہت اونچا ہے، میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، تھوڑی سی درخواست میں آپ سے یہ کروں گا کہ اپنے آبا اجداد کے نام کو دبا نہ لگائے، اگر آپ اس وقت پریشر میں آ گئے تو ہمیشہ کے لیے آپ کے آبا اجداد کے نام کو دبا لگ جائے گا کہ دیکھیے دین پور صاحب کہ جو ہے نا مطلب آپ نے بھی اس قسم کی حرکت کی. ان کی بات سمجھ میں آ گئی، ان کی بات سمجھ میں آ گئی، تو جس وقت کمیٹی کا اجلاس ہوا خان بہادر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ چاند نظر نہیں آیا. وہ کہتے ابھی فیصلہ نہ کرو، انہوں نے کہا نہیں بس ہمیں اطلاعات پوری مل گئی ہیں چاند نظر نہیں آیا، ہاں لہٰذا عید جو ہے نا وہ جمعہ کو ہوگی. اب اس کا یہ ہوا کہ خان بہادر بیٹھ گئے کہ چلو جی مطلب نظر آنے کا جو ہے نا اطلاع آ گئے تو میں اس کو پھر بتا دوں گا. پروگرام کے مطابق مولانا سراج الدین دینپوری صاحب باہر جا کے گرم نہیں گئے، غائب ہو گئے، اور جگہ چلے گئے. اس کا پھر رات کے 12 بجے مولانا عبد القادر آزاد صاحب کے پاس وہ لوگ گئے، ان سے کہا کہ آپ اعلان کر دیں کیونکہ مولانا تو نہیں ہے. انہوں نے کہا میں تو چیئرمین نہیں ہوں، میں تو اعلان نہیں کر سکتا، پلاننگ اس نے بنائی ہوئی تھی ساری. انہوں نے کہا میں تو چیئرمین نہیں ہوں، میں تو اعلان نہیں کر سکتا، الغرض وہ عید جمعہ کو آ گئی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ توہم پرست ہوتے ہیں، توہم پرستی کے مطابق اس قسم کے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان چیزوں کی اپنے طور پہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے بعد بدعتوں اور بری اسموں اور بری باتوں کے بارے میں بیان ہے کہ وہ کیا چیز ہے. دیکھیں نا, شرک بہت خطرناک چیز ہے, اس سے تو انسان اس کو بخش ہی نہیں جاتا نا. اور بدعت اس لیے خطرناک ہے کہ اس کا انجام بھی جہنم ہے, اگرچہ محدود وقت کے لیے کیوں نہ ہو, اس کا انجام بھی جہنم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے, کیونکہ بدعت جو ہوتا ہے سنت کے مقابلے میں ہوتا ہے. جس وقت کوئی بھی بدعت آتا ہے تو اسی برابر درجے کی سنت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نعوذ باللہ من ذالک کم سمجھنا, اور ان چیزوں کو جو کہ لوگوں نے خود بنائی ہوتی ان کو اچھا سمجھنا, بذات خود یہ بہت بڑی حماقت والی بات ہے. اس قسم کی حماقتیں لوگ کرتے ہیں. تو یہ بدعتیں جو ہیں اس کے بارے میں بیان ہے. فرمایا کہ قبروں پر دھوم دھام سے میلہ کرنا. آج کل حضرت علی حجیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ چلے جائیں, کسی شریف آدمی کا وہاں پر گزر نہیں ہو سکتا. شریف آدمی بڑا ہی مدر ہے, ڈر ڈر کے اندر جائے گا فاتحہ پڑھنے کے لیے, کیونکہ وہاں پر شریف آدمی کا کوئی جگہ نہیں ہے. اس حد تک وہاں پر مطلب بینگم شور ہوتا ہے اور فضولیات ہوتی ہیں. میں گیا تھا ملتان, ملتان میں شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے, حضرت بہاؤدین ملتان زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. یہ دونوں ہمارے قابر ہیں. اور یہ بائی چانس اگر کوئی کسی شہر میں جائے اور وہاں کوئی مزار ہو, اس پہ حاضری دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ حضرات سید العقیدہ لوگ جب جاتے ہیں, ان کے لفاظے جب پڑھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. ان کا بھی اسی طرف مطلب نظر ہوتی ہے کہ کوئی اس طرح آ جائے تو وہ ذرا فاتحہ پڑھ لے, ان کو خوشی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جانا چاہیے. اب میں وہاں پر دونوں مزاروں پہ گیا, دونوں مزاروں پہ یسر اتحال کے باہر نکلنا بڑا مشکل ہو گیا, کیونکہ باہر قوالی والے جو تھے وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے آڑے ہاتھوں لے لیا. میں نے بھی بس یہ کیا کہ میں نے آنکھیں نیچی کی تو میں آپ کو نہیں دیکھ رہا. وہ میرے آگے آگے ہارمونیم کر رہے تھے لیکن میں ان کو نہیں دیکھ رہا تھا, اور وہ درمیان میں سے میں نکل گیا. لیکن بہرحال انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ اس قسم کے خرافات مطلب ہو جاتی ہیں. حضرت پاک پتن اگر فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ چلے جائیں, وہاں تو اس سے بھی برا حال ہے. جو اندر لے جا رہے تھے تو ہمیں تو کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا, تو میں نے اپنے ساتھ سے کہا کہ مسجد میں بیٹھ جاؤ, مسجد سے بہتر بات جگہ آپ کے لیے کون سی ہو سکتی ہے. اور یہ ہے بھی مسجد اولیاء, کتنے اولیاء کرام اس کے اندر جو ہے نا بیٹھے ہوں گے, ہمیں بھی سعادت مل رہی ہے, ہم لوگ بھی اس کے اندر بیٹھنے کا سعادت حاصل کر لیتے. تو ہم وہاں پر بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے کہ ڈالی کب رخصت ہوتی ہے. بہرحال یہ کہ ایسا ہوا کہ وہ جو ہے نا پھر جس وقت ہمیں راستہ مل گیا اور ہم اندر چلے گئے, تو اندر جاتے ہی بڑا دھچکا لگا. ایسا بالکل دہلیز کے اوپر قبر کی طرف سجدہ کر رہا تھا, بالکل سجدہ کیا ہوتا, پریکٹیکلی سجدہ. مجھے اتنی طبیعت میرے خراب ہو گئی, میں نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. اب ان لوگوں کو کون سمجھائے, وہ اتنے زیادہ تھے کہ اگر کسی کو سمجھانا تھا تو لڑائی مطلب ظاہر وہاں پر کوئی بات تو سننے نہیں تھی. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ کچھ نہ کہیں, جا کر خاموشی کے ساتھ فاتحہ پڑھ لے, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اگر ہو سکتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ چلے آئیں. تو یہی پھر ہم نے کیا, تھوڑی دیر حضرت کے ساتھ بیٹھے اور تلاوت کی, اس کے بعد جنم اللہ ہم چلے آئے. تو یہ اصل میں بات ہوتی ہے کہ آج کل تو اللہ معاف فرمائے کہ بزرگ جو ہوتا ہے زندگی میں تو اس کا خیال ہی نہیں ہوتا. صحیح العقیدہ بزرگ کے لوگ زندگی میں قدر نہیں کرتے. زندگی میں تو نعوذ باللہ من ذالک ان کے اوپر کتنے القاب پیچھے لگا دیں گے کہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, اور جب فوت ہو جائے تو پھر قبروں کا طواف شروع کرنے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائیں. چراغ جلانا یعنی قبروں پر, عورتوں کا وہاں جانا, چادریں ڈالنا, پختہ قبریں بنانا, بزرگوں کی راضی کرنے کو قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا, تعزیہ یا قبر کو چومنا چاٹنا, خاک ملنا, طواف اور سجدہ کرنا, قبروں کی طرف نماز پڑھنا, یہ علی حجیر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آپ یہ بھی دیکھ لیں گے, باقاعدہ قبر کی طرف لوگ نماز پڑھتے ہیں. یعنی وہاں پر یہ اس قسم کی باتیں بھی آپ کو نظر آ جائیں گی. مٹائی, چاول, گلگلے وغیرہ چڑھانا, بلکہ ایک صلاۃ غوثیہ بھی ایجاد کی گئی ہے. صلاۃ غوثیہ وہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ باقاعدہ یعنی اس میں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنے بارہ رکعت ہوتے ہیں, کتنے ہوتے ہیں, تو وہ ہر دفعہ جو ہے نا وہ دو قدم عراق کی طرف قدم بڑھاتے ہیں, عراق کی طرف. تو اس طریقے سے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں. تو اب کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں. مٹائی, چاول, گلگلے وغیرہ چڑھانا, تازی علم وغیرہ رکھنا, اس پر حلوہ مالیدہ چڑھانا, یہ اس کو سلام کرنا, یہ نہیں ہوتا جو پنجا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہاں اس کے ساتھ جو ہوتا ہے نوشیرا میں ایک دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ آ رہا تھا تو اس کے اوپر وہ جو ہے نا وہ مالٹے سے لگے ہوتے تھے مطلب انگلیوں میں ہاں جی تو جو لوگ اس کے معتقد ہوتے تھے نا وہ سڑک پر ہی جا رہے تھے تو سڑک پر ہی جوتے اتار کر بڑے ادب سے جو ہے نا مطلب وہ جو ہے نا وہ وہاں پر جاتے تھے پھر وہ جو ہے نا وہ پنجہ نیچے اتارا جاتا اس سے جو ہے نا وہ اپنے حصے کا وہ ملتا نکال لیتے اس کو چومتے اور بڑے خوش جاتے کہ ان کی مراد پوری ہو گئی یہ جو ہے نا یہ طریقہ آپ دیکھ کے وہی سڑک ہے پھر اس کے اوپر جو ہے نا جوتوں کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن اس وقت اس میں بڑا تقدس آ جاتا چونکہ پنجے نے اترنا ہوتا اس وقت جو ہے نا وہ خامخا جوتے اتار کر جو ہے نا اس کے پیچھے جانا اور اس کے ساتھ یہ کرنا یہ سب جو ہے نا وہ کیا وہ برت نہیں تو اور کیا اچھا مہندی مسی نہ لگنا مرد کے پاس اچھا محرم کے مہینے میں پان نہ کھانا مہندی مسی نہ لگانا مرد کے پاس نہ رہنا لال کپڑا نہ پہنا بیوی کے سہنت مردوں کو نہ کھانے دینا تیجا چالیس وغیرہ کو ضروری سمجھ کر کرنا باوجود ضرورت کے عورت کے دوسرے نکاح کو معیوب سمجھنا نکاح ختنہ بسم اللہ وغیرہ میں اگرچہ وسط نہ ہو مگر ساری خاندانی رسمیں کرنا خصوصاً قرض وغیرہ کر کے ناچ رنگ وغیرہ کرنا ہولی دیوالی کی رسمیں کرنا سلام کی جگہ بندگی وغیرہ کرنا بعض جگہوں پہ رواج ہے کہ وہ سلام کی جگہ بندگی کرتے ہیں بندگی پتہ نہیں کس طرح کرتے ہیں آداب یا بس نمستے اس چیز قسم کو کرتے ہیں اچھا الحمدللہ ہمارے ہائی رواج نہیں ہے یہ ہندوستان میں زیادہ یہ چیز ہے ختم کیا تھا ہاں ختم کیے ہوئے تھے جی بالکل تو وہ جو ہے نا وہ سلام کی جگہ بند صرف سر پر ہاتھ رکھ کر جھک جانا دیور جیٹ پوپی زاد خالہ زاد بھائی کے سامنے بے مہاب آنا شرعی پردے کا نام سنا ہے نا حضرات نے ایک ہوتا ہے پردہ اور ایک ہوتا ہے شرعی پردہ پردہ رواجی پردہ ہوتا ہے جیسے صبح سرد میں جو ہوتا ہے نا یہ رواجی پردہ ہے یہ شرعی پردہ نہیں ہے صبح سرد والوں کو بڑا پردہ دار سمجھا جاتا ہے نا شرعی پردہ اس کو کہتے ہیں کہ شریعت میں جس سے پردہ ہے وہ پردہ کرنا تو چچا زاد بھائی سے بھی پردہ ہے ماموزاد سے بھی پردہ ہے خالہ زاد سے بھی پردہ ہے خالوں سے بھی پردہ ہے ہاں مطلب اب یہ جو ہے نا یہ جو ہے جن سے پردہ ہے شریعت میں تو ان سے اگر صبح سرد میں کوئی پردہ کر لے تو ایک انقلاب آ جاتا ہے کہ دیکھے نا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ تو بھائی ہوتے ہیں یہ تو فلاں ہوتے ہیں کہ بھائی تو سارے بھائی ہیں کل سارے مومنین بھائی نہیں ہے بھائی تو سارے ہیں کل مومن اخوت ہاں لیکن وہ بھائی اور ہوتے ہیں اور نسبی بھائی اور ہوتے ہیں حکم تو نسبی بھائی کا ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا شرعی پردہ میں ان کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جن جن سے بھی پردہ ہوتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی پرسوں مجھے ٹیلی فون آیا لاہور سے کوئی ایک خاتون تھی جس نے مجھ سے بیعت کیا تھا کچھ چند مہینے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی کہ مجھے ٹیلی فون کیا خصوصی طور پر کہ میں نے شرعی پردہ شروع کر لیا اب میرے لیے دعا کرے کہ استقامت ہو جائے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ لاہور میں بیٹھی ہوئی خاتون کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ شرعی پردہ کی توفیق عطا فرما رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا شرعی پردہ عموماً نہیں کرایا جاتا عموماً صرف رواجی پردہ ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر جو مکس فیملیز ہوتی ہیں نا یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم اس میں یہ بڑی قباحت یہ ہے کہ اس میں دیور جس کو حدیث شریف میں موت کہا گیا ہے ہاں الحم و موت یعنی دیور جو ہے موت ہے یعنی اس سے پردہ تو بہت زیادہ ضروری ہے لیکن دیور سے کہاں پردہ ہوتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں دیور سے تو پردہ نہیں ہوتا تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اصل میں سارے ہمارے جو ہے نا رواج کی چیزیں چلتی ہیں جہاں پردہ ہے بھی تو وہاں صرف رواج کا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی پردہ کی توفیق عطا فرمائے کسی نامحرم کے سامنے آیا گگرا یا اچھا پتہ نہیں بس راگ بجانا راگ باجا گانا سننا ڈومنی وغیرہ کو نچانا دیکھنا اس پر خوش ہو کر ان کو انعام دینا ویل وغیرہ جو ہوتا ہے نا اچھا نصب پر فخر کرنا نصب پر فخر کرنا یہ بھی ایک بات ہے دیکھیں ایک نصب جو ہے یہ خوش قسمتی اگر آپ اس کو کہہ دیں تو ٹھیک ہے خوش قسمتی سے مراد ہے کہ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا یا تو نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے فلاں کے گرانے میں پیدا کر لو کسی کا بس چلتا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک نعمت عطا فرمائی تو تم اس پر فخر کیوں کرتے ہو تم اس پر خوش تو ہو سکتے ہو لیکن فخر نہیں کر سکتے فخر تو اس چیز پر ہوتا ہے جو انسان خود کمائے اپنے ساتھ خود کمائے تو پھر تو چلے جی آپ اس پر فخر کر لے کہ بھائی کہ اللہ میں نے یہ کر لیا. لیکن یہ بات ہے کہ یہاں پر آپ نے خود کیا کیا ہے, کسی کے گھر میں اگر پیدا ہوئے تو تمہارا کیا اس میں بس چل سکتا تھا. تو اس وجہ سے نہ تو آپ کسی کو جو کم نصب والا ہو اس کی توہین کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بھی اس میں کوئی بس نہیں چلتا تھا, اور نہ تم اپنے نصب پر فخر کر سکتے ہو. جس نے اپنے نصب پہ فخر کر لیا اس نے اپنے نصب کے اس کے بارے میں جو کوالٹیز تھی ان کو ہاتھ میں ملا دیا, یعنی جو اس کو ایڈوانٹیج مل رہا تھا وہ ڈس ایڈوانٹیج بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر, میں جو ہے نا مطلب یہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن اس پر فخر نہیں کرتا, اس پر فخر نہیں کرتا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اعلیٰ نصب لوگ ہیں شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس پر فخر نہیں کرتا. بلکہ میں آپ کو واقعہ سنا لوں. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ علی نصب تھے, سارے انبیاء علی نصب ہوتے ہیں اور ان کی اولاد بھی علی نصب ہوتی ہے. اچھا تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے تو بازار والوں سے کہا اے بازار والوں آپ میں سے جس کی بھی مغفرت ہو جائے تو میرے لیے بھی دعا کرنا کہ میری بھی اللہ مغفرت کر دے, اور رونے لگ گئے. سارے بازار والے بھی ساتھ رونے لگ گئے, حضرت آپ تو فرزند رسول ہیں, ہم تو آپ کا اثر لیے ہوئے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں گے, یا آپ نے کون سی بات کی, آپ نے تو ہمارا دل بڑا دکھایا. حضرت نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے, اصل میں ہمارے نانا نے ایک دعوت دی, ہمارے نانا نے ایک دعوت دی اور اس دعوت پر آپ لوگوں کے آبا اجداد نے لبیک کہا, اس طرح آپ لوگ ہمارے آبا ہمارے جو ہے نا وہ نانا کے مہمان ہو گئے, آپ لوگ ہمارے نانا کے مہمان ہو گئے. اور شرفا کا طریقہ یہ ہے کہ بڑوں کا حکم ہوتا ہے چھوٹوں کو کہ ہمارے مہمانوں کی قدر کرنی, ہمارے مہمانوں کا خیال رکھنا ہے, اور جب مہمانوں کا خیال نہیں چھوٹے رکھتے تو بڑے چھوٹوں کا باز پرس کرتے ہیں, جب کہ تنبیہ کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے کیوں جو ہے نا مطلب ہمارے مہمانوں کا خیال نہیں کیا. اب اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تنبیہ کر لے اور ہم سے پوچھے کہ تم لوگوں نے ہمارے مہمانوں کا کیا خیال رکھا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے, اس پر سن کے پھر دوبارہ رونے لگ گئے. یہ ہوتا ہے اصل سوال, یہ اصل چیز یہ ہے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا, اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا کہ میری اس میں ذمہ داری کیا بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا ہے اس وقت کے لوگوں کو, اس وقت اس خاندان کی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کو پہنچائے اس وقت کے لوگوں کو. یہ نائب بن جانا چاہیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اگر نصب میں یہ جو ہے نا وہ ہے نائب ہے تو اسی طریقے سے اپنے منصب میں بھی جو ہے نا ان کا نائب ہونا چاہیے اور ان کوالٹیز کو حاصل کرنا چاہیے کہ یہ بھی جو ہے نا دین کا پیغام لے کر دوسروں کو پہنچائے. اصل چیز یہی ہے. کے نصب میں قطر ہو تو اس پر تان کرنا, جائز پیشہ کو ذلیل سمجھنا, خط سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا, شادیوں میں فضول خرچی اور خرافات باتیں کرنا, ہندوؤں کے رسم اپنانا, دولہا کو خلاف شرع پوشاک پہنانا, یہ کر لیتے ہیں لوگ, خلاف شرع پوشاک جو ہے لوگ پہنانے لگتے ہیں, کنگنا سہرا باندھنا, مہندی لگانا, آتش بازی ٹچیوں وغیرہ کا سامان کرنا, فضول آرائش کرنا, گھر کے اندر عورتوں کے درمیان دولہا کو بلانا. یہ تو ابھی موجودہ واقعہ ہے, ایک ساتھی ہمارے شادی کر رہے تھے تو اس کی ساس نے بہت زیادہ اس کی منت کی کہ آپ کو عورتوں میں آنا پڑے گا, وہ دیندار آدمی تھے, وہ کہتے میں نہیں آ سکتا. تو جب انہیں بہت زور لگایا تو انہوں نے کہا پھر میں تمہاری لڑکی کو فارغ کر دیتا ہوں, جلالی بزرگ تھے, اس نے کہا پھر تمہاری لڑکی کو میں فارغ کر لیتا ہوں. تو ان کی پھر انہوں نے ان کے والد سے بات کی, تو والد سے جو بات کی تو وہ جو ہے نا وہ یہ کہ والد نے اس کو ڈرایا کہ نہیں تم جاؤ, کیونکہ وہ بھی تو رسموں والے تھے. تو انہوں نے پھر کہا کہ اچھا مفتیوں سے پوچھ لو, اگر مفتی اجازت دے تو پھر میں چلے جاؤں گا, اگر مفتی اجازت نہیں دیں گے تو میں کسی صورت میں بھی نہیں جانا چاہتا. تو پھر مفتیوں نے پتہ نہیں درمیان کیوں کوئی راستہ نکالا اللہ علم, لیکن بہرحال یہ کہ اس شخص نے جو ہے پوری ریزسٹنس کی تھی کہ جو ہے نا مطلب وہ نہیں گیا تھا. اچھا تان جان کر اس کو دیکھ لینا, سیانی سمجھدار سالیوں وغیرہ کا سامنے آنا, یہ سالیوں والے چکر جو ہے نا بہت خطرناک ہوتا ہے اور یہ اکثر ہوتا ہے, مطلب اس کے بالکل لوگ پرواہ نہیں کرتے. ہاں بلکہ اس میں تو ایک انتہائی بے تکلفی کے ماحول یعنی پیدا کر لیا جاتا ہے, حالانکہ بے تکلفی تو اس میں نہیں ہوتی, مطلب وہ تو محرم نہیں ہے. اتحاد کی دل لگی کرنا، چوتھی کھیلنا، جس جگہ دولہ دلہن اکٹھے اس کے جمع ہو کر باتیں سننا، جھانکنا تاکنا، اگر کوئی بات معلوم ہو تو اس کو اوروں سے کہنا، مانجے بٹھانا اور ایسے شرم کرنا جس سے نمازیں قضا ہو جائیں. شیخ سے مہر زیادہ، شیخی سے مہر زیادہ مقرر کرنا، غمی میں چلا کر رونا، منہ اور سینہ پیٹنا، بیان کر کے بین کر کے رونا، استعمالی گڑے توڑ ڈالنا، یہ جو ہوتے ہیں نا مردے کے چارپائی پر بھی لوگ باز نہیں بیٹھتے، باز جو ہے نا مطلب ان کے گڑے بھی توڑ ڈالتے ہیں، حالانکہ اس وہ فوت ہو گیا نا، گڑے تو نہیں فوت ہوئے نا، اس کی چارپائی فوت ہو گئی ہے، چارپائی کے ساتھ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر بیماری کا مسئلہ ہو تو اس کو دو ڈالیں. ہاں لیکن یہ بات ہے کہ اس کے اندر کوئی نعوذ باللہ میں زیادہ نوست تو نہیں آ جاتی نا. یہ سب ہندوؤں کا چکر ہے، وہ جو ہندوؤں کے جو مسئلے ہیں نا وہ سب اس میں شروع ہو گئے ہیں. اچھا میرے خیال میں کافی ہو گیا ہے تو آگے مجھے لکھا دعا کرے جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و صلی علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و آل محمد و بارک علی ابراہیم و آل محمد. اے اللہ جو غلط باتیں ہم نے سنی اللہ اسے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کی اللہ اپنی طرف سے اصلاح فرما دے. اے اللہ ہمیں صحیح عقائد، صحیح اعمال اور صحیح فکر نصیب فرما. اے اللہ اپنے دین کے اوپر سے اللہ العالمین استقامت کے ساتھ قائم رکھتے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اللہ العالمین ہم سے وہ کام لے جو اس سے تو راضی ہوتا ہے، ان کاموں سے بچا دے جس سے تو ناراض ہوتا ہے. اے اللہ ہمارے دل کو صحیح باتوں کے لیے کھول دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.